الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى حبيبه وخليله وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ ساتواں پارہ ہے. سورہ انعام اور سورہ انعام کا یہ ساتواں رکوع ہے. جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران مکہ آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ایک شرط آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہم اس شرط پر, آپ جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, اس شرط پر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیں اور سودا کر لیں, اور وہ سودا یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں. حالانکہ اللہ کے نبی ان کے معبودوں کو برا بلا نہیں کہتے تھے, صرف یہ کہتے تھے کہ یہ بے جان ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ خود بنے ہوئے ہیں, یہ خود محتاج ہیں, تو دوسروں کی ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکیں گے, یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں تو ہم آپ کے معبود کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. ایک اور دوسرا یہ کہ یا ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں. تو اس سودے اور اس شرط کے ساتھ اگر آپ ہماری بات مانتے ہیں تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. تو قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان کے اس سوال کے اور اس شرط کے جواب میں. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جنہوں نے آپ کی پرورش کی, جن کے پاس آپ رہے, آپ کی والدہ اور آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس ہی رہے, اور جو ہمیشہ آپ کے محافظ بنے رہے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے اور بے حد آپ سے محبت اور پیار کرتے تھے, ابو طالب کے بارے میں آتا ہے. اور ایک دوسرے چاچا تھے جس کا نام ہے ابو لہب, وہ بھی سکے چاچا تھے, وہ دشمنی میں سب سے آگے تھے. اور نبی علیہ السلام کے یہ دو مشہور چاچا ہیں جو اسلام نہیں لائے, اور دو چاچا ایسے تھے کہ جو اسلام لے آئے, جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے, جو نبی علیہ السلام کے ہم عمر بھی تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس دو ایمان لے آئے, لیکن حضرت ابو طالب یہ ایمان نہیں لائے لیکن آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے. اور ابو لہب جو تھے وہ دشمنی میں سب سے آگے آگے تھے. ابو لہب دشمنی میں, جب ابو جہل مارا گیا بدر کے اندر تو ابو لہب کو پتہ چلا تو ابو لہب وہیں پریشانی, اور اسی پریشانی میں گھلتے گھلتے پھر ایسی بیماری اس کو لگ گئی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لیے عبرت بنایا, اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی پوری ایک سورت بھی نازل ہوئی. تو ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بیمار ہوئے اور سرداران مکہ نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, تو آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا اور یہ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے کچھ نقصان پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ دنیا کہے گی کہ جب تک ابو طالب تھا تو یہ کچھ نہ کر سکے، اب ابو طالب چلا گیا تو اب ان کے لیے میدان کھلا رہ گیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی۔ تو اس خیال سے اور اس خوف سے ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہ ابو طالب سے بات کرتے ہیں کہ آپ سے وہ بات کریں کہ ہمارے کچھ شرائط مان لے اور اس میں ان کی بھی بہتری ہوگی، ہماری بھی بہتری ہوگی۔ جب ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے آ کر یہ کہا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کا بھتیجا ہے، ہمارے معبودوں کو، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ایک چھوڑ دیا ہے، دوسرا دین اختیار کر لیا ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا بھی کہتا ہے، تو آپ انہیں سمجھائیں، ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری یہ شرائط ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے، آپ جانتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار بھی ہوں، اور پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے، اور یہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے قبیلے والے، یہ سردار، یہ آئے تھے اور یہ ایسی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں اور یہ شرائط، اور اگر ان کی بات سن لی جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، تو ہم ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کو کچھ تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، دنیا والوں نے، مکہ والوں نے منہ پھیر لیا تھا، اگر آج آپ بھی منہ پھیر لیں تو مجھے اس کی اس لیے پرواہ نہیں ہوگی کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اور جو دین میرے حوالے کیا ہے میں اس کو پہنچانے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کروں گا، اور یہ دین میں پہنچاتا رہوں گا، اگرچہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور اتنی پیشکشیں بھی کر دیں، تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اور جو غلط ہے غلط کو غلط کہتا رہوں گا۔ تو جب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا، تو اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ جاؤ، آپ جو کرنا چاہیں بھتیجے آپ کریں، یہ میرے ہوتے ہوئے آپ تک نہیں پہنچ سکتے، میں بھلے بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں میری لاش پر سے اگر گزر کر چلے جائیں تو پھر وہ آپ کو تکلیف اور آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن میری زندگی میں ہمیشہ آپ کے لیے ڈھال بنا رہوں گا۔ تو اس بارے میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ نبی علیہ السلام کے اور بھی چچا تھے جو پہلے انتقال کر گئے تھے، جو اسلام سے پہلے انتقال کر گئے، ان میں ایک کا نام حارث تھا، اس کا ایک بیٹا تھا ابو عبیدہ ابن حارث، بدر کے اندر جو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مقابلے کے لیے نکلے تھے، تو ان میں ابو عبیدہ ابن حارث بھی تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو وہ شدید زخمی ہو گئے بدر میں، شدید زخمی ہو گئے، اور اتنے زخمی ہو گئے کہ ان کے آخری اوقات تھے اور جان ان کے لبوں پہ تھی، جان نکلنے کے قریب تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اٹھایا اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، تو اس وقت ابو عبیدہ ابن حارث نے ایک جملہ کہا کہ آج اگر چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کے جو الفاظ تھے آج ان کو میں پورا کر رہا ہوں کہ یہ آپ تک پہنچیں گے میری لاش پر سے گزر کر۔ تو اس وقت ان نے یہ جملہ کہا کہ وہ الفاظ ان کو میں آج پورا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے نبی، یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے لیکن ہماری لاشوں پر سے اگر گزر کر پہنچے تو ہماری زندگی میں یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ابو عبیدہ جس کا ذکر بدر کے پہلے شہداء میں آتا ہے، ان میں یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے لڑکے تھے ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ بہت سے گزرے ہیں لیکن ایک یہ تھے ابو عبیدہ ابن حارث، ایک ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ تو ابو عبیدہ ابن حارث کے یہ الفاظ تھے۔ تو قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے پھر جا کر یہ کہا، قل انی نہیتو، آپ مجھے اس بات سے، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ آپ مجھے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی بات مانوں، ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یا میں اس کی عبادت سے رک سکتا ہوں کہ جو وحدہ لا شریک ہے؟ قل لا اتبع اہواءکم، میں ہرگز ہرگز تمہاری خواہش پر نہیں چلوں گا، تمہارے مطالبے پر اور تمہاری خواہش پر میں ہرگز ہرگز نہیں چلوں گا. قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اگر میں نے ایسا کر دیا، تمہاری بات مان لی، تمہاری خواہش پر چلا، تو قد ضللت، تو یہ میں ہو جاؤں گا بے راہوں میں سے، بے راہ اور دوسرے راستہ میں اختیار کر لوں گا جو صراط مستقیم والا راستہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وما انا من المهتدین، اور نہ رہوں گا میں ہدایت پر، ہدایت یافتہ، اگر آپ کی بات مان لی، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میں آپ کی بات مانوں، میں آپ کی بات مان ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قل انی علی بینۃ من ربی، مجھ کو شہادت پہنچی ہے میرے رب کی طرف سے، میرے پاس وہی آئی ہے میرے رب کی طرف سے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور اس شہادت کو تم نے جھٹلایا ہے، اس کا تم نے انکار کیا ہے، اس وہی کا تم نے انکار کیا. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو. اور وہ کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام ڈراتے اللہ کے عذاب سے تو مشرکین کہتے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، کیوں نہیں آتا، ہم نافرمانی کرتے ہیں تو کیوں اللہ کا عذاب نہیں آتا، ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے. تو اس بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے عذاب دینا، عذاب دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب سے پھر اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اور اگر میرے پاس ہوتا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا. میرے محبوب، آپ کہہ دیں اگر وہ میرے پاس، میرے اختیار میں ہوتا تو تم میں سے ایک بھی اس عذاب سے نہ بچتا، لیکن یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. ما عندي ما تستعجلون بھی، نہیں ہے میرے پاس اس کا اختیار جس کے بارے میں تم جلدی چاہتے ہو. ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ فیصلے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، سارے فیصلے، میرے بارے میں بھی فیصلہ اور سب کے بارے میں فیصلہ، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ہمیشہ دعاؤں میں یہ کہتے تھے، ناسیتی بیدک، کہ میری پیشانی میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ صادر ہے، اور میں اس فیصلے سے راضی اور خوش ہوں. تو حکم اور راج اللہ ہی کا چلتا ہے. یقص الحق، اور وہ بیان کرتا ہے حق، حقیقت. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والا. کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. قل لو ان عندي، آپ کہہ دیں اگر ہوتا میرے پاس، ما تستعجلون بھی، جس میں تم جلتی کرتے ہو، تو لقضی الامر بینی وبینکم، کام ہو چکا ہوتا، فیصلہ ہو چکا ہوتا تمہارے اور میرے درمیان. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو عذاب تم پر آ چکا ہوتا، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے. واللہ اعلم بالظالمین، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کون ہے ظالم. قرآن میں زیادہ تر ظالم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ مشرک کے لیے ہوا ہے، کہ مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے بے راہ اور کون ہے ظالم. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یہ غیب کی خبریں ہیں، اور غیب کی خبریں سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہیں. غیب کا علم صرف اور صرف، اور یہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ، کسی کا یہ یقین بن جائے کہ سارے غیب اللہ جانتا ہے تو وہ نافرمانی سے بچ جائے. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نافرمانی کرتا ہے دنیا والوں سے، چھپ کر چھپا کر، کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا اگر یہ یقین ہو کہ رب سے تو نہیں چھپا سکتا، میں تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اللہ تو ان ارادوں سے بھی واقف ہے، تو برائی سے انسان بچ سکتا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے میرا رب تو اس کو جانتا ہے، میرا رب تو واقف ہے. اور کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہوگا. تو علم غیب یہ اللہ کی وہ صفت ہے, علم قدرت اور علم غیب. اگر اس پر کسی کا یقین آ جائے تو یہ انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے, اس لیے کہ وہ ساری خبریں رکھتا ہے اور وہ خبریں کل قیامت کے دن سامنے آئیں گی. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں, غیب کے خزانے. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, کوئی نہیں جانتا غیب مگر سوائے اس کے. ہاں بہت سی وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبریں بتائیں, علامات قیامت بتائیں, لیکن جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہتی. ہاں اس کو اطلاع علی الغیب آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیب کی خبروں پر مطلع کر دیا, جب بتا دیا تو پھر وہ غیب کی خبر نہیں رہی. تو غیب کی خبر صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے, جو دریاؤں میں ہے اور جو خشکی کے اندر ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, اور وہ تو اتنا علم رکھنے والا ہے, اللہ کی ذات اتنا علم رکھنے والی ہے کہ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, نہیں گرتا کوئی درخت سے پتا. اس کا علم نہ صرف اس کے پاس ہے, ہر درخت کے پتے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کس درخت سے کون سا پتا کب گرا کب گرے گا, یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اور اللہ ان سب سے واقف ہے اور سب کو جانتا ہے. تو یعلمھا, وہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقا, نہیں گرتا کوئی پتا, الا یعلمھا, مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور نہیں جاتا دانہ زمین کے اندھیروں میں. جب کسان دانے کو زمین میں ڈال دیتا ہے تو اس کی حفاظت وہاں کون کرتا ہے, وہاں سے پودا بن کر کیسے نکلتا ہے, یہ خود بخود نہیں. اللہ فرماتا ہے ایک ایک دانے کا میں علم رکھتا ہوں, ایک ایک دانے کا میں علم رکھتا ہوں اور اس کی حفاظت کرتا ہوں اور اس کو جانتا ہوں کہ زمین کے کس حصے میں کہاں کہاں یہ دانے ہیں, اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں کے اندر. ولا رطب ولا یابس, وہ سبزہ ہو یا خشک ہو, تری ہو یا خشکی ہو. الا فی کتاب مبین, یہ سب کے سب میرے پاس لکھا ہوا ہے واضح کتاب میں, ہر ورق کے بارے میں, ہر دانے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کتاب مبین کے اندر. وہو الذی, اور وہی ذات ہے. یتوفاکم باللیل, رات کو تمہیں موت دے دیتا ہے. جب آدمی بستر پر جاتا ہے سوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا, یا اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی پھر جیوں گا. تو سونے کو, نیند کو ایک چھوٹی موت کہا جاتا ہے کہ انسان بے خبر ہو جاتا ہے, تو اس کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گی کہ وہ سلاتا ہے اور پھر تمہیں زندہ کرتا ہے, لیکن ایک وقت مقررہ تک پھر حقیقی موت تم پر آ جائے گی. وَهُوَ الَّذِي, وہی ہے. يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, جو مارتا ہے تمہیں رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ, اور یہ جانتے ہوئے کہ تم نے دن میں کیا کیا. اگر یہ انسان کے ذہن میں ہو کہ میں نے جو کچھ دن میں کیا اور رات کو میں آرام سے سوتا ہوں اللہ تو جانتا ہے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توبہ و استغفار کر کے نہ سوئے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر نہ سوئے, کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میں نے آج دن میں کیا کیا. تو فوراً اس کو رجوع کا موقع ملے گا اور اللہ سے رجوع کرے گا. تو یعلم ما جرحتم, یہ جانتے ہوئے کہ تم نے دن میں کیا کیا. بالنہار, دن میں. ثم یبعثکم, پھر تمہیں اٹھاتا ہے. اگر وہ چاہتا تو ایسے ہی سلا دیتا, نافرمانیاں کر کے دن میں رات کو آ کر نافرمانی ہی میں سوئے ہو, نافرمانی ہی کا سوچ کر سوئے ہو, یا رات میں بھی نافرمانی کی, تو وہ اگر چاہتا تو اسی طرح سلا دیتا. بہت سے لوگ جب سوتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں ہیں, تو اسی طرح سلا دیتا. تو یہ ایک چھوٹی موت ہے نیند. ثم یبعثکم, پھر تمہیں اٹھاتا ہے. فیہ, اس سے. لیقضی اجل مسمی, تاکہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرے. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری ایک مدت ہے, وہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اتنی زندگی تم نے دنیا میں گزارنی ہے, تاکہ اس زندگی کی طرف تم بڑھو اور وہ زندگی پوری ہو اور پھر اس کے بعد حقیقی موت آئے. اور جب حقیقی موت آئے گی تو ثم الیہ مرجعکم, پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے، کہاں بھاگو گے، آنا میرے ہی طرف ہے، ثم ينبئكم، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو، یعنی دن میں جو کیا مجھے پتا ہے رات کو سلاتے ہوئے، لیکن پھر میں تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہوں تاکہ سدھر جائے، لیکن جب حقیقی موت آئے گی تو پھر بھی لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا رحمن. الله أكبر.